حسین یا حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین
یا عزائے حسین در سے
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عزیزان محترم عباد الرحمن یعنی وہ بندے کہ جو صاحبان عقل ہیں صاحبان فکر ہیں صاحبان شعور ہیں عباد الرحمن سے ہم کیسے مطلب یہ نکالتے ہیں کہ یہاں مراد صاحبان عقل ہیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول سے جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ مل عقل عقل کیا ہے العقل ما عبد به الرحمن عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اس اعتبار سے خداوند عالم نے رحمان کے جو بندے ہیں یعنی سارے بندے خدائی کے ہیں لیکن رحمانیت کے ساتھ خدا نے خصوصیت سے ذکر کیا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں یعنی جو عقل مند لوگ ہیں اور موضوع ہمارا اس طرف کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ ہم ایک عقلانہ دور کی طرف جا رہے ہیں اس جملے کی تکرار تقریباً روز کر رہا ہوں اور روز کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم کیوں ان باتوں کو کر رہے ہیں ہم ایک عقلانہ اور عادلانہ حکومت نظام زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو امام عصر کی حکومت ہے یہ عادلانہ بھی ہے اور عقلانہ بھی ہے کیونکہ جہاں عقل حاکم ہو جائے وہاں عدل ہوتا ہے اور اسی کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں خدا نے بیان کیا کہ جو عباد الرحمن ہیں جو عقل مند لوگ ہیں ان کی زندگی کا ایک طریقہ کار ہے ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی کا طریقہ کار لائف اسٹائل وہ نہیں ہوگا جو عباد الرحمن کا ہوگا کیونکہ اگر ہر بشر اسی طریقے پر زندگی گزارتا کہ جس کو خدا عباد الرحمن کے اوصاف میں بیان کر رہا ہے تو پھر خصوصیت کے ساتھ اس تذکرے کی ضرورت نہیں تھی ہر انسان اس راستے پر چل رہا ہے تو پھر کیوں خصوصیت سے بیان کیا جا رہا ہے لیکن ہر انسان اس راستے پر نہیں چل رہا ہر انسان جیسے ہم نے دو صفات آپ کے سامنے اپنے بیان کر دی کہ عباد الرحمن کی جو مثبت صفات ہیں ان کو خدا نے ابتدا میں بیان کیا اس کے بعد آگے منفی چیزیں ہیں جن سے دور بھی رہنا ہے اور مثبت صفات میں پہلی صفت ہم نے یہی بیان کی کہ عباد الرحمن کون ہیں جو متواضع ہوتے ہیں منکسر المزاج ہوتے ہیں انکساری ہوتی ہے ہمبل ہوتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں لہذا اس کے مقابلے میں کیا چیز تھی تکبر ہے جہاں انسان متکبر ہوتا ہے مغرور ہوتا ہے تکبر کرتا ہے وہی اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اس شخص کے پاس عقل نہیں ہے یا یہ عقل استعمال نہیں کر رہا تکبر عقل کے استعمال نہ کرنے کی دلیل ہے کیونکہ تکبر کے نتیجے میں انسان کرتا کیا ہے خود کو کچھ سمجھتا ہے لیکن عقل مند انسان اس بات کو جانتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا حتیٰ اپنے ساتھ ایک لباس لے کر بھی نہیں آیا تھا جو کچھ اسے ملا اس زمین پر آ کر ملا
جو کچھ اسے ملا، یعنی اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک دوسروں نے اس کو دیا تو اس کا تن ڈھانپا گیا۔ تو ایسا شخص کہ جو اپنی ذات کے اندر ایسا محتاج ہو کر آئے، وہ تکبر کیوں کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد بھی وہ محتاج ہوگا کہ کوئی اس کے بدن کو ڈھانپے، کفن پہنائے، تو وہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اور اگر اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے تو وہ حیوان کی طرح اس دنیا سے گزر جائے گا۔ جیسے صحرا کے اندر حیوان کی لاش بھی سڑ جاتی ہے، انسان کی لاش بھی سڑ جاتی ہے۔ یا جس کو خود بیان کیا گیا، روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان تعجب ہے کہ اپنے اس وجود کے اوپر تکبر کرتا ہے، غرور سے کام لیتا ہے، کیونکہ جس کی ابتدا نجس ہو اور جس کی انتہا نجس ہو، وہ کیوں کر اپنی درمیانی زندگی میں تکبر کر سکتا ہے؟ ابتدا نجس ہے، نجس خطرہ ہے جس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوا، اس دنیا کے اندر آیا۔ انتہا یعنی جب موت آ گئی، اب جب موت آ گئی اور اس مردے کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ لگانے والے پر غسل واجب ہو جائے۔ تو جس کی ابتدا انتہا ایسی ہو، وہ کیوں کر درمیانی زندگی تکبر میں گزار سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی انسان اپنی عقل سے کام لے گا، ان حقائق کو سمجھ لے گا، ان حقائق کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارے گا، اس بات کو سمجھ لے گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم معمولاً اس جملے کو فقط موت کے وقت پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹا سا جملہ مکمل دستور حیات ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سے پیغامات ہیں، ظاہر ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر احتیاج آ گئی کہ ہمارا وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اپنے ارادے اور اختیار سے زمین پر نہیں آیا، یا بیٹھے ہوئے افراد میں کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اس زمین پر جہاں میں آنا چاہتا تھا وہیں آیا، ایسا نہیں۔ اپنی مرضی، اپنے اختیار سے انسان اپنی اس جسم کی صلاحیتوں کو نہیں بنا سکتا۔ اگر ہر کسی کو اختیار ہوتا تو ہر انسان اپنے لیے لمبے قد و کاٹ کا جو ہے وہ اختیار کرتا، ہر کسی کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ گورا رنگ پسند آتا، ہر کوئی اپنے لیے ٹھنڈے علاقے کو پسند کرتا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ ہماری تقسیمات ہیں۔ ایک نقطہ یہاں بیان کر دوں کہ خداوند عالم انسانوں کا خالق ہے، جو خلق کرنے والا ہے اس کے یہاں خلقت کے وقت کوئی کمی نہیں آئی۔ جب وہ خلق کر رہا تھا تو اس نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا قد چھوٹا ہو، اب اگر کسی انسان کا رنگ کم ہو، تو اس انسان کو قطعاً احساس کمتری میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بنانے والا وہی خالق ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس نے بنایا ہے۔ انسان کو خدا کی اپنی خلقت، اپنی اس خلقت پر فخر کرنا چاہیے کہ میرا بنانے والا خدا ہے، اس کے پاس کمی نہیں پڑ گئی تھی کہ کمی ہو گئی تو چلو اس کے قد کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کمی پڑ گئی تو اس کے رنگ کو ہلکا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے کام کیا ہے۔ انسان کی شکل و صورت، قد و کاٹ کا فیصلہ خدا بند عالم نے کیا، لہذا انسان اس پر افتخار کرے کہ میں خدا کی خلقت ہوں، خدا نے بنایا مجھے۔ بس عزیزو، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ لہذا بیان کیا گیا کہ تواضع انسان عاقل کی زندگی کا طریقہ کار ہے، عقل مند انسان متواضع ہوگا۔ اسی لیے ہم آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں، چونکہ آئمہ علیہ السلام عقل کے کمال پر فائز ہیں، عقل کو کمال عطا کرنے والی ہستیاں ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی زندگی میں تواضع حد سے زیادہ ضرور نظر آئے گا۔ یعنی ایسی جگہوں پر آئمہ کا تواضع ہے کہ ہم اور آپ وہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ ابھی باہر چلے جائیں، کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دے، ہمیں فوراً سے بات محسوس ہوگی۔ ہم کسی کے لیے کوئی کام انجام دے دیں اور وہ آگے پلٹ کر ہمارا شکریہ ادا نہ کرے، ہمیں تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوگا۔ اہل بیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ دہر میں کیا بیان کیا گیا؟ اہل بیت خدا کی راہ میں دیتے ہیں، یتیم، مسکین، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد پلٹ کر کہتے ہیں لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تمہاری زبان سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ یعنی فطرت انسان ہے کہ شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ ہم نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ ہم نے جس کی خاطر کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کی خاطر کیا ہے وہ محفوظ رکھ رہا ہے۔ بس جس کی خاطر کیا ہے اس کی نگاہ میں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے نام کا ٹیگ اپنے کاموں کے اوپر لگائیں؟ توجہ کیجیے گا، ہمارے بعض اوقات خدا توفیق دیتا ہے بعض لوگوں کو کچھ کاموں کی، ساتھ ہی شیطان ان کو بہکا دیتا ہے کہ اپنے نام کا ٹیگ لگوا دو۔ مسجد کے اندر ایک کام کروایا، اپنے نام کا ٹیگ لگوا دو، کولر رکھوا دیا، اپنے نام کا ٹیگ لگوا دو۔ یہ ٹیگ لگانا شاید برا نہ ہو لیکن بہت پسندیدہ کام بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں غرور تکبر آ سکتا ہے. بہلول جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے, انہیں خبر ملی کہ ہارون الرشید جو ہے وہ ایک مسجد بنا رہا ہے, عظیم الشان مسجد بن رہی ہے بغداد کے اندر. بہلول ٹہلتے ہوئے آگے, ہارون وہاں موجود ہے اور ہارون سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کیوں بنا رہا ہے. بہلول سے جواب دیتے ہیں ہارون کے, ظاہر ہے مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کے لیے بنا رہا ہوں, اللہ کی خاطر بنا رہا ہوں. بہلول کہتے ہیں اچھا تو اللہ کی خاطر بنا رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی خاطر بنا رہا ہوں. کہتے ہیں بہت اچھی بات. بہلول چلے جاتے ہیں. رات ہوتی ہے, بہلول ایک پتھر پر جو ہے وہ حقاقی کرنے والے سے, لکھنے والے سے, یعنی جو کھود کھود کے لکھا جاتا ہے, اس سے کہتے ہیں ایک تختے پر مجھے لکھ کے دے دو مسجد بہلول, بہلول کی مسجد. لکھ کر دے دیتا ہے. بہلول آتے ہیں رات کی تاریکی میں, اس کتبے کو اس مسجد کے اوپر لگا دیتے ہیں. اگلی صبح ہارون کے جو قاصد ہوتے ہیں, جو سپاہی ہوتے ہیں, وہ جا کر ہارون کو خبر دیتے ہیں کہ تیری بنائی ہوئی مسجد کے اوپر مسجد بہلول لکھا ہوا ہے. ہارون غیظ و غضب میں آ جاتا ہے, بہلول کو بلا لیتا ہے, کہتا ہے تم نے کیا کام کیا؟ کہتے ہیں کیا کیا؟ کہا جو مسجد میں بنوا رہا ہوں اس میں تم نے اپنا نام لکھ دیا. کہا میں نے تو کل تم سے پوچھا تھا کہ تم کس لیے مسجد بنوا رہے ہو, تم نے کہا تھا خدا کی خاطر بنوا رہا ہوں. تو جب خدا کی خاطر بنوائی ہے تو خدا تو جانتا ہے نا کہ بنانے والے تم ہو میں نہیں ہوں, تو پھر پریشانی کیسی ہے؟ یہ تمہاری پریشانی یہ دلیل ہے کہ تم خدا کی خاطر نہیں بنوا رہے تھے, اپنی خاطر بنوا رہے تھے. کیونکہ اگر خدا کی خاطر ہوتا تو وہ جانتا ہے کہ بہلول کے پاس پیسہ نہیں ہے, خدا جانتا ہے بہلول نہیں بنائی, تو خدا کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تمہاری پریشانی دلیل ہے کہ تم خدا کی خاطر نہیں کر رہے تھے, تم چاہتے یہی تھے کہ تمہارا نام اس مسجد کے ذریعے سے روشن ہو. بس عزیزوں, متواضع انسان جو ہے وہ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ تواضع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. آئمہ علیہ السلام کی زندگی اس بات کی طرف دلیل ہے. دوسری خصوصیت جو ہم نے پڑھی, جو سیکھی کل ہم نے, وہ یہ تھی کہ جب ان سے جاہل لوگ آ کر آمنا سامنا کرتے ہیں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ نادان لوگوں کے ساتھ, ان پڑھ لوگوں کے ساتھ, یا اس کا جو دوسرا معنی ہم نے کیا بے دین لوگوں کے ساتھ, دین کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مخلوط نہیں کرتے. ان پڑھ لوگ ان کی زندگی میں آتے ہیں, جاہل لوگ آتے ہیں, بے شعور لوگ آتے ہیں, جھگڑا کرنے آتے ہیں. یہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں یہ اپنی عظمت کے قائل ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کا نام نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ فقالوا سلاما, اس سے کہتے ہیں بھائی سلامتی ہو, ہماری طرف سے پیس ہے, ہماری طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا دوسری جو تعبیر بیان کی تھی کہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کے راستے سے ہٹتے ہیں, انہیں چھوڑ دیتے ہیں. سلامہ خدا حافظی کے معنی میں تھا. دو معنی کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج تیسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں. اب یہ عباد الرحمن کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ تیسری صفت آج آپ کے سامنے. عباد الرحمن وہ ہیں, عباد الرحمن یعنی عقل مند لوگ, وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں. والذین یبیتون لربہم, اس لیے ربہم پہ تھوڑا سا مطلب ہے, یہ لوگ جاگتے ہیں. باتا سے نکلا ہے, باتا یعنی بیتوتا, جس کو کہتے ہیں بیتوتا کرنا, یعنی رات کو جاگ کر گزارنا. والذین یبیتون لربہم, یہ رات کو اپنے رب کی خاطر جاگتے ہیں. جاگ کر کرتے کیا ہیں؟ سجدا و قیاما, اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں. اور اگلا جو آیت کا ٹکڑا پڑھوں گا, اس کے بعد دو آیتیں گزریں گی, اس کے اندر بیان کیا گیا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, پروردگار ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما, کہ یہ آتش جہنم تو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے. انها ساعت مستقر و مقام, اور کتنی بری جگہ ہے جہنم کی جگہ, کہ یہ عباد الرحمن اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو چھوڑ کر اگلی آیت پر آؤں گا. والذین اذا انفقوا, اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, اسراف نہیں کرتے, افراط نہیں کرتے, ولم یقتروا, کنجوسی بھی نہیں کرتے, بخل سے بھی کام نہیں لیتے, وکان بین ذالک قواما, ان کا راستہ معتدل راستہ ہوتا ہے, درمیانی راستہ ہوتا ہے. ان دو آیتوں میں انشاءاللہ آج بات ہوگی آپ کے سامنے. درود پڑھی محمد علیہ وسلم. چونکہ عقل مند کا راستہ امام عصر کی حکومت کا راستہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں مقدمہ ہمیشہ رہنا چاہیے. ہم کیوں ان باتوں کو کر رہے ہیں؟ امام عصر کی حکومت میں جانا ہے، عقل مندوں والا راستہ چاہیے، کیونکہ امام کی حکومت عقلانہ عادلانہ حکومت ہے. پہلی صفت بیان کی والذین، تیسری جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگ کر سجدہ و قیام کرتے ہیں. یہاں پر آپ جعفر سبحانی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی بندگی، کسی بھی وقت کرو خدا کی بندگی، رات اور دن خدا کے یہاں کوئی خاص معنی تو نہیں رکھتا ہوگا. رات کو سجدہ کرو، دن میں سجدہ کرو، وہ برابر ہے، لیکن رات کی خصوصیت ہے، رات کو خداوند عالم عبادت کو خاص اہمیت دیتا ہے. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، دو وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں. دن کے اندر اگر عبادت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کی دن کی عبادت کو دیکھنے والے افراد موجود ہوں، اور جب دیکھنے والے افراد موجود ہوں تو ان کے دیکھنے کی نسبت امکان ہے کہ انسان کے عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے. میں مثلا آ رہا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ زور سے پڑھ رہا ہوں، امکان ہے. حتی مغرب عشاء بھی، یہ جو سجدہ لیبیتون ربہم ہے، یہ رات کا خاص حصہ ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد ہے. مثلا انسان نماز مومن نماز پڑھنے آتا ہے، بعض اوقات انسان کے دل میں ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. شیطان چھوڑتا تو نہیں ہے، شیطان کا کام تو آخری سانس تک ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے میں آخری سانس تک کوشش کروں گا. ایک شیطان ہی تو اس دنیا میں جو ہار نہیں مانتا، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہیلے بہانے مختلف کرتا ہے، راستے مختلف اپناتا ہے. اس کی ہوشیاری یہ ہے کہ جس ٹائپ کا انسان ہوتا ہے اسی طریقے سے ہیلا بہانہ کرتا ہے. ایک انسان جو نمازی ہے اس کو شراب کے ذریعے سے کبھی نہیں بہکا سکتا، پتہ ہے اس کو یہ دروازہ بند ہے. جو انسان متواضع ہے، خدمت گزار ہے، خدمت کرنے والا ہے، اسے معلوم ہے اس کو کنجوسی کے ذریعے سے کبھی نہیں بہکا سکے گا، اسی کے راستے سے آئے گا. لہذا شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کی چیزوں کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے، انسان نہیں روکتا، شیطان اس کے بعد ضائع کرواتا ہے. جو قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اے مؤمنوں اپنی نیکیوں کو، اچھائیوں کو، خیرات و صدقات کو لوگوں کے اوپر منت جتا کر اور انہیں اذیت دے کر باطل اور ضائع مت کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں خدا نے توفیق دی ہے، تمہارے ہاتھ میں گنجائش دی ہے، تم خرچ کرتے ہو، لیکن اس خرچ کرنے کو دو چیزوں سے بچانا کہ شیطان یہ کام کروائے گا. پہلے تو کوشش کرے گا روکے، تم نہیں روکو گے، تمہارے اندر ثقافت ہے، تم نے خرچ کیا، اب کیا کرے گا؟ کہے گا خرچ کر ہی رہے ہو، تو تمہارے اندر وسوسہ ڈالے گا، یا دینے والے شخص کو منت جتاؤ گے، منت جتا کر اس کو دو گے، یا اس کو اذیت دے کر دو گے. مثال کے طور پر 500 روپے دینے ہیں کسی جگہ، ایک لمبی لائن لگائی ہوئی مومنین کی، بعض ادارے ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور یہ تنقید کی جگہ ہے اس لیے میں تنقید کر رہا ہوں. 500 روپے کا ایک لفافہ مومن کو دیا جاتا ہے، اس کے لیے لمبی لائن ہوتی ہے، ہر مومن جو کھڑا ہوتا ہے لائن میں ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ضرورت مند ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے. یہ اہل بیت کا راستہ تھوڑی ہے. اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت کا راستہ یہ کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو دیتے ہیں تو دروازے کی اوٹ میں ہو جاتے ہیں، دروازے کی آڑ میں، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس شخص کو دیتے ہیں، یا اگر میدان میں یعنی کسی کھلی جگہ پر ہو تو اپنے چہرے پر کیا ڈالتے ہیں؟ نقاب ڈالتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. کیوں اس طرح سے دیتے ہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا ایسے کیوں دیتے ہیں؟ دروازے کی آڑ سے کیوں دیتے ہیں؟ اپنے چہرے کو چھپا کر کیوں دیتے ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. میں اس لیے دروازے کی آڑ سے اوٹ سے اس کو دیتا ہوں کہ اس کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑے، یا میری نگاہ اس کے شرمندہ چہرے پہ نہ پڑے. اور میں خدا کی خاطر دے رہا ہوں، میں اس کو شرمندہ تھوڑی کرنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کروں. لہذا اس وجہ سے چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے. یہ اہل بیت کا راستہ تھا، یہ اہل بیت کا راستہ ہے. راتوں کی تاریکیوں میں اہل بیت نکلا کرتے تھے. تمام اہل بیت جن کو موقع ملا معاشرے میں کام کرنے کا، عزیزان محترم، انہوں نے کام انجام دیا. لہذا اگلی آیت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اب میں پہلی والی آیت کو تھوڑا سا اور بیان کر دوں. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں رات اور دن جو ہے وہ ایک کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں راتوں کو گزارتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. بات یہاں نکلی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں کسی وقت انسان چلا جائے خدا کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رات کے اندر ریاکاری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس لیے خدا خصوصیت سے بیان کر رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کی عبادت کے اندر جو مخصوصا آدھی رات کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ جو یبیتونا ہے یہ نماز شب اور دیگر مستحب نمازوں کی بات ہے، ان نمازوں کے اندر انسان کا ذہن معمولا سکون کی حالت میں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب تک معاملات زندگی ہیں، یعنی دن کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد رات کو بستر پر جانے سے پہلے تک انسان کہیں نہ کہیں مشغول ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قیام کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان کا ذہن پرواز کر رہا ہوتا ہے. معمولاً ہم جیسے انسانوں کے ساتھ یہ مشکل ہے، البتہ کچھ جیسوں کے ساتھ زیادہ مشکل ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوگی، آپ کی نماز خاشعانہ بھی ہے خاضعانہ بھی ہے انشاءاللہ، اور خدا اسے مزید خاشعانہ خاشعانہ بنائے. لیکن کچھ جیسے افراد کیا کرتے ہیں، ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا یاد ہوتا ہے کہ ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، اور دوبارہ ہماری توجہ نماز کی طرف کب آتی ہے، جب ہم سلام والی تکبیریں پھیر رہے ہوتے ہیں، آخری تکبیر میں یاد آتا ہے کہ اچھا ہم تو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. یہ دو رکعت نماز خلوص سے پڑھنا واقعی اتنا اہم ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام نے اس کے بارے میں بیان کیا، پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مولا یہ کون سا بڑا کام ہے، خدا کی خاطر دو رکعت نماز خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ. امام نے کہا بسم اللہ آؤ پڑھو. اس شخص کو امام نے کہا، اس نے نماز شروع کی، تکبیر کہی، تکبیر کہتے ہوئے اس کی نگاہ مسجد میں بنے ہوئے محراب یا گنبد کی طرف گئی جو تھوڑا سا چھڑ رہا تھا، گر رہا تھا. اب اس کی تب تکبیر کہی، اس کی نگاہ اس گنبد یا مینار پر پڑی، پوری نماز میں اس کا ذہن اس مینار کی تعمیر کرتا رہا کہ میں جو ہوں یہ کام کروں گا، میں ایک مستری لے آؤں گا، اس کے بعد اس کو پیسے دوں گا، اس مینار کو ایسے بنوا دوں گا، ایسے بنوا دوں گا. آخری تکبیر کے وقت جب اس کی نماز ختم ہوئی، امام نے پوچھا کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے یا مینار بنا رہے تھے؟ اب یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں یہ نہیں ہے، ایسے افراد موجود ہیں. مثلا آج کے دور میں ہم نے سب نے آغا بہجت کو دیکھا ہے، سب نے آغا بہجت کی نماز کو دیکھا ہے، آغا بہجت کی نماز، اس کے اندر گریا، اس کے اندر آہو بکا. یہ راستہ ہے جو پریکٹس کے ذریعے سے آتا ہے، جب انسان تمرین کرتا ہے، جب تمرین کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کی تکبیر اسے خدا کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں لے جاتی ہے. اور ہم تو علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت کے جب امام علی کے پاؤں میں تیر لگا تھا اور کھینچا جا رہا تھا، مولا کو تکلیف ہو رہی تھی، تو امام حسن نے کہا ابھی رک جاؤ، جب میرے بابا نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تیر کو کھینچنا. اور جب امام علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مولا کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا، مولا کو خبر نہیں ہوئی. اب اس واقعے کو بعد میں سننے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ کسی کے جسم کے اندر، گوشت کے اندر تیر لگا ہو اور اسے کھینچا جائے تو وہ حالت نماز میں اس کی جانب متوجہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب دینے والوں نے یہی جواب دیا تھا کہ تم نے سورہ یوسف کو پڑھا ہوگا، سورہ یوسف میں وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب یوسف کے ساتھ زلیخا نے ایک برا ارادہ کیا، یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو جو اس جگہ کی خواتین تھیں انہوں نے زلیخا کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تو کیسی ہے، تو ایک مثلا عزیز مصر کی زوجہ ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے، اور تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی جس کو تو نے خود پالا ہے، جس کی تو نے خود پرورش کی ہے. اس نے کیا جواب دیا کہ تمہیں یوسف کا علم نہیں ہے، تم یوسف کو نہیں جانتے. اس کے بعد اس نے ایک محفل ترتیب دی. یہ جواب دیا جا رہا ہے ہماری جانب سے کہ کیسے ممکن ہے تم شیعہ جب بات کرتے ہو کہ علی کے پاؤں سے طلبا تیر کو نکال لیا گیا نماز کی حالت میں، علی کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کا جواب ہمارے علماء نے ایسے دیا تھا، کہا کہ یہ واقعہ بیان کیا، کہا اسی کے اندر یہ آیا کہ پھر زلیخا نے کیا کام کیا، زلیخا نے تمام خواتین کو بلایا، جس جس نے زلیخا پر الزام لگایا یا اس کو برا والا کہا سب کو بلایا، بلانے کے بعد سب کو بٹھایا، تکیے پیچھے لگا دیے، آرام دہ ماحول بنایا، اس کے بعد سب کے سامنے پھل لا کے رکھ دیے گئے، پھلوں کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ چھری سب کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی اور سب سے باتوں میں مشغول ہو گئی. وہاں یوسف سے کہا تھا کہ جس وقت میں کہوں اس وقت سامنے آ جانا. اب یہ تمام خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور ہاتھوں میں ایک ایک پھل ہے اور چھری ہے. اب جیسے ہی یہ منظر بنا، زلیخا نے جناب یوسف کو آواز دی کہ آؤ اپنے مثلا اس دروازے کے پیچھے سے ادھر آ جاؤ، اس محفل میں آ جاؤ. اب جو جناب یوسف نکل کر آئے تو یہی خواتین جو زلیخا کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، اس کی ملامت کر رہی تھیں، قرآن کی آیت آئی کہ جیسے ہی یوسف سامنے آئے یہ سب یوسف کے حسن میں مبہوت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، یہ ایک انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی ملک کریم، کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. اور یہ کہتے ہوئے یوسف کے حسن میں اتنا غرق ہوئے کہ ان کی چھریاں چلیں، چھریوں نے پھلوں کو کاٹ کر ان کے ہاتھوں تک رسائی حاصل کی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کی انگلیاں کٹی اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اب یہاں تک کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمارے عالم نے جو جواب دینے والے، انہوں نے کہا یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا، اس نے کہا ہاں قرآن کا واقعہ ہے، کہا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کے اوپر چھری یا کوئی تلوار یا کوئی اسلحہ چل جائے، انسان کو خبر نہ ہو، کہاں قرآن تو یہ بتا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جواب دینے والے نے کہا بس یہی تو چیز ہے کہ جب یوسف کا حسن خواتین کو اتنا مشغول کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یوسف کے خالق کے حسن میں اس قدر مشغول ہو جاتے تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ عشق کی بات ہے، وہ عاشق ہیں خدا بندے اعلی، وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیتوتا کرتے ہیں، رات کو گزارتے ہیں، کیسے جاگ کر، جاگ کر کیا کرتے ہیں، سجدہ و قیام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بیت اللہ جعفر سبحانی بیان کرتے ہیں، دو رکعت اور اس آیت کے میں ابھی آیت کی طرف آ جاؤں۔ یبیتون لربہم، یہ اہم ہے کہ جاگتے ہیں لیکن اپنے رب کی خاطر، لانفسہم نہیں ہے، انفسہم یعنی اپنے خاطر۔ اب یہاں پر آیت اللہ مصباح یزدی ان آیتوں کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ انسان بعض اوقات نماز شب پڑھتا ہے، اور نماز شب پڑھنے کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ جو نماز شب پڑھتا ہے خدا مند عالم اس کے چہرے پر اضافی نور طاری کر دیتا ہے، نماز شب چہرے کی رونق کا ذریعہ ہے۔ یا دوسری روایت میں آیا کہ نماز شب پڑھنے والے کو خدا وسیع روزی عطا کرتا ہے، اس کے لیے روزی اور رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے بھی توقع نہیں ہوتی، یہ روایات میں ہے۔ یا اسی طرح اور چیزوں کو نماز شب کے لیے بیان کیا گیا۔ اب یہ جو اس کے لیے بیان کیے گئے ثواب ہیں، ان ثوابوں کی خاطر بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آقا مصباح یزدی کہتے ہیں یہ نماز لے ربہم، یہ یبیتونا، یہ جاگنا لے ربہم نہیں ہے، لے انفسہم ہے، اپنی خاطر کر رہے ہیں۔ انسان اپنی خاطر چاہتا ہے کہ چہرے پر رونق آ جائے نماز شب پڑھ رہا ہے، برائی نہیں ہے اس کے اندر، برا نہیں ہے، لیکن اخلاص کی وہ سطح نہیں ہے جو خدا کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ رزق کی فراوانی کے لیے پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے ریکمینڈیڈ ہے، بیان کیا گیا ہے، آئمہ نے بیان کیا ہے، انسان اسی چیز کی پیروی میں پڑھ رہا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے، علی مرتضیٰ کی طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ خدا یا نہ آتش جہنم کے خوف سے، نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ تجھ کو عبادت کے لائق پا کر تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس طرح سے جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے قرآن میں بیان کیا، اللہ رب بہن، یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اپنے رب کی خاطر عمل انجام دیتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اگر یہ خبر دے دی جائے کہ تمہاری جنت محفوظ ہو چکی ہے، اب تمہیں مزید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تب بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ نماز خدا سے عشق کی خاطر پڑھتے ہیں، خدا سے عشق کی خاطر پڑھتے ہیں۔ اور اگر انہیں یہ خبر دے دی جائے کہ تم یہ نمازیں پڑھ بھی لو تب بھی تمہیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کے باوجود یہ نمازوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیوں؟ کیونکہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول اللہ نے بیان کیا تھا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات کو امام حضرت عباس سے بیان کیا، جب نو محرم کو اعلان جنگ ہوا، امام حسین نے کہا بھائی جا کر ایک دن کی مہلت لو، اور مہلت کیوں لو؟ انی احب الصلاۃ، کیونکہ میں نماز سے محبت رکھتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز سے محبت کرنا اور ہے۔ واقعی یہ مرحلہ بہت اہم ہے کہ انسان نماز کا عاشق ہو جائے، انسان کو نماز سے لطف آنا شروع ہو جائے، انسان خدا کی راز و نیاز و مناجات کو سمجھے۔ توجہ کیجیے گا، رات کی اس لیے خدا نے بیان کیا کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو اپنی واجب نمازوں کے علاوہ بھی خدا کے ہم محضر میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے جملے کو بیان کروں، جو خدا کے سامنے آتے ہیں یہ عقل مند لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت گزار رہے ہیں نماز میں، عبادت میں، راز و نیاز میں، یہ خدا کو وقت نہیں دے رہے، خدا نے ان پر احسان کیا، خدا ان کو وقت دے رہا ہے۔ خدائی دو وقت دے رہا ہے. یہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ بار الہ تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے, تیرے سامنے کائنات کا ہر شخص سجدے سے انکار کر دے, تیری ربوبیت میں فرق نہیں پڑے گا. کائنات کا ہر شخص تیرے سامنے سجدے میں گر جائے, تیری الوہیت میں اضافہ نہیں ہوگا. اے پروردگار تو بے نیاز ہے, ہر سجدے سے بے نیاز ہے, ہر عبادت سے بے نیاز ہے, لیکن تو مہربان ہے. اسی بے نیازی کے عالم میں تو انتظار کرتا ہے کہ تیری رات کی تاریکی میں تیرا کون سا بندہ تیرے حضور میں. خدا انتظار کرتا ہے, الفاظ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, روایات بیان کر رہی ہیں. مخصوصاً شب جمعہ کے بارے میں آیا کہ شب جمعہ خدا کی جانب سے ملک ملائکہ آتے ہیں, آسمان پر پرواز کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, ہے کوئی جو آج کی رات میں اپنے رب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو, تو وہ بے نیاز ہے. الَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا, یہ اپنی رات کو گزارتے ہیں خدا کی خاطر, خدا کی خاطر سجدے اور قیام کی حالت میں. اب یہاں پر لفظ سجدہ پہلے آیا, قیام بعد میں آیا. یہاں پر آپ جعفر سبحانی بیان کرتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے تو قیام پہلے ہے اور سجدہ بعد میں, تو پہلے قیام آنا چاہیے بعد میں سجدہ آنا چاہیے. ظریف نکات ہیں, ان کو سمجھیے گا, یہ قرآن کی آیات کے بہت ظریف ظریف نکات ہیں جو ان بزرگ علماء نے محنت کر کے بیان کی. کہتے ہیں اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ یہ خدا کے نیک بندے عباد الرحمان, خدا کے عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو رات کو خدا کی بارگاہ میں جاگتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, اس سجدے اور عبادات سے قوت حاصل کرتے ہیں. اگر واقعی انسان عبودیت کو سمجھ جائے تو نماز انسان کے نشاط میں اضافہ کرتی ہے, نماز انسان کے نشاط میں اضافہ کرتی ہے. آئمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ جب کبھی آئمہ علیہ السلام کو کوئی دشوار امر درپیش ہوتا تھا, آئمہ علیہ السلام دو رکعت نماز خدا کی بارگاہ میں پڑھتے اس دشوار امر سے نکلنے کے لیے. اب انہوں نے بیان کیا, آقا جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدے کو پہلے اس لیے کہا کہ یہ رات کو نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں آ کے قوت حاصل کرتے ہیں, وہ قیامہ اور بعد میں قیام آیا, یعنی یہاں پہ قیام وہ نماز والا قیام نہیں ہے فقط, قیام یعنی کاموں کے لیے نکلتے ہیں, اپنی انفرادی زندگی کے مسائل کے لیے, اجتماع کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن کی روشنی میں پھر یہ متحرک ہوتے ہیں. اس کی طرف امام علی علیہ السلام کی وہ جملہ ہے جو امام نے نیک لوگوں کے بارے میں, متقیوں کے بارے میں بیان کیا کہ وہ لوگ رحبان باللیل, رات کے جاگنے والے, وہ اس دن فی النہار یا بالنہار, اور دن کے شیر ہوتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور دن کو متحرک ہوتے ہیں. اب یہاں پر یعنی عبادت گزار اپنی جگہ پر اس کے ساتھ معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں. عزیز یہ ہم نے آج تیسری صفت کو آپ کے سامنے بیان کیا, کون ہے یہ عباد الرحمان جو عقل مند لوگ ہیں, خدا کی بارگاہ میں اپنا وقت دیتے ہیں, جو واجب نمازیں ہیں ان پہ اتفاق نہیں کرتے, رات کا ایک مخصوص پہر خدا کے لیے مخصوص کر کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں کہ بار اللہ تو بے نیاز ہے, تو نے آنے کی توفیق عطا کی ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, کہ یقیناً آپ میں سے تمام مومنین اس منزل پر ہوں گے. میرے لیے دعا کیجیے کہ خدا مجھ جیسے کوئی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ وقت خدا کی طرف جا سکیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ خدا سے اپنے لیے وقت نکلوا سکیں, کیونکہ اس کو دعائے ابو حمزہ سمالی نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. کہ اے میرے پروردگار, یہ جو میں تیری طرف نہیں آ پاتا, میں تجھ سے راز و نیاز نہیں کر پاتا, تیری بارگاہ میں مناجات و دعا کے سہارے نہیں بیٹھ پاتا, اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, در حقیقت یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ تو مجھے اپنی طرف نہیں آنے دے رہا, تجھے شاید میری, امام کی الفاظ, تجھے شاید میری آواز اچھی نہیں لگتی, تجھے شاید یہ پسند نہیں آتا کہ میں تیری بارگاہ میں جو بار بار آ کے جھوٹ بولتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تائب ہوتا ہوں, پلٹتا ہوں, پھر اس کو توڑ دیتا ہوں, تو نے مجھے شاید جھوٹوں کے مقام پر دیکھا ہے, تو نے مجھے سچا نہیں پایا. میں اپنے لیے بیان کروں کہ پروردگار, ہر ماہ رمضان کی شبائے قدر میں آتا ہوں, وسیلے بھی لے کر آتا ہوں, سر پہ قرآن بھی رکھ کر آتا ہوں, زبان پہ آئمہ علیہ السلام کا نام بھی لے کر آتا ہوں, وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ بار الہ آج کی شب قدر میں تو مجھے بخش دے, اس کے بعد گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا, باہر نکلتے ہی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے. بھائی میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ توفیق نہ ملنا ہے, اس کے پیچھے کچھ حکمتیں, کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی توفیق کو سلب کرتی ہیں, وہ خدا ہمیں انشاءاللہ نصیب کرے چیزیں. اس کے بعد اگلی صفت, والذین اذا انفقوا, اور یہ عباد الرحمن ان کی ایک مثبت صفت اور ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں, جب یہ راہ خدا میں دیتے ہیں, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, اسراف نہیں کرتے. افراد سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما اور یہ معتدل راستے کو اپناتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی صفات بیان ہوئی وہ تھیں کہ جو ظاہراً انفرادی تھیں، اس صفت کے اندر خدا انسان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمن مجمع کے درمیان، اجتماع کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اجتماعی امور سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچنے والے نہیں ہوتے، انفرادی زندگی پر جتنی توجہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا معاشرے کے اندر جو کردار ہے اس سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ انفاق معاشرے کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کی آیات میں پڑھیں گے جہاں نماز کا تذکرہ ہے، اقیم الصلاۃ ہے، اس کے ساتھ ہی آتو الزکات ہے، نماز قائم کرو، نماز اپنی ذات کے لیے قائم کرو، نماز قائم کرو خداوند عالم کی بندگی کے لیے قائم کرو، آتو الزکات، اس زکات کا اثر کہاں جاتا ہے، اس زکات کا امپیکٹ کہاں آتا ہے، اس زکات کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سے فقر دور ہوتا ہے۔ آپ معاشرے سے فقر دور کر دیں، معاشرے کے اندر کیا ہوگا، صلح آتی چلی جائے گی، امن آتا چلا جائے گا، معاشرے کے اندر جہاں فقر دور ہوگا خدا سے محبت آتی چلی جائے گی، انسان خدا کے نزدیک آئے گا۔ لہٰذا اقام الصلاۃ کے ساتھ آتو الزکات بھی ہے۔ خوب، یہ اب عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ یہ اجتماعی معاملات میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اجتماعی معاملات کے اندر انہیں معلوم ہے کہ معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے جس حد تک ان سے ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ میں باقاعدہ بیان کر دوں، خرچ سے مراد فقط مال نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ خصوصیت کیا ہے، الذین اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف سے کام نہیں لیتے، بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو لٹا دیں، ولم یقتروا، کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے، وزکان بین ذلک قواما، بیچ کا راستہ لیتے۔ اس آیت کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، امام اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، صحرا تھا، اور وہاں اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ عباد الرحمن کی خصوصیت کیا ہے، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، درمیانی راستہ۔ امام نے صحرائی کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، مٹی کو ہاتھ میں اٹھانے کے بعد امام نے اس مٹی کو مضبوطی سے بھینچ لیا، اور اس کے بعد ہاتھ کو اس طرح نیچے کی طرف کیا کہ اس میں سے لوگ دیکھیں۔ امام نے کہا دیکھو اس میں سے کچھ نیچے گر رہا ہے، لوگوں نے کہا مولا کچھ بھی نہیں گر رہا، آپ نے بہت مضبوطی سے بھینچا ہوا ہے مٹھی، حالانکہ اندر کیا تھی، ریت موجود تھی۔ امام نے کہا یہ جو اپنے مال کو، اپنی توانائی کو، اپنی چیز کو اس طرح محبوس کر دینا ہے، مقید کر دینا ہے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جہاں کہا گیا یقترو، یعنی کنجوسی سے کام لینے والا، یہ اقتار ہے، حاضر اقتار، یعنی بالکل روک لینا، ذرہ بھی کسی کو نہ دینا۔ اس کے بعد امام نے اپنی اسی مٹھی کو کھولا اور پوری کی پوری مٹی زمین پہ گر گئی۔ امام نے کہا حاضر اسراف، یہ اسراف ہے، یہ تمہارے پاس ہے، مال ہے، توانائی ہے، قدرت ہے، تم نے اگر اپنی ان چیزوں کو بالکل نہیں کسی کو دیا، یہ کنجوسی ہے جو خدا قرآن میں کرے، لن یقتروا، عباد الرحمن اقتار نہیں کرتے، عباد الرحمن کنجوسی سے کام نہیں لیتے، عباد الرحمن کیا کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ولم یسرفوا، پوری مٹھی کھول دی، امام نے کہا یہ اسراف ہے، یہ نہیں کرتے۔ پھر امام نے کیا کیا، دوبارہ مٹی میں، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی اور اپنی مٹھی کو تھوڑا سا آہستہ سے امام نے کھولا، اب کچھ مٹی امام کے ہاتھ میں ہے اور کچھ مٹی نیچے سے گرتی جا رہی ہے۔ امام نے کہا یہ وہ درمیانی راستہ ہے جس کا خدا قرآن میں عباد الرحمان کو حکم دے رہا ہے، اس راستے کو عمل کرنا، عملی بنانا، اس راستے پر چلنا۔ امام نے مثال دے کر بیان کر دیا کہ یہ راستہ ہے مومن کا۔ بس عزیزوں، انفاق کرتا ہے عباد الرحمن، عبد الرحمن خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن نہ اسراف نہ تفریح، نہ جو ہے افراط نہ تفریح، یہ دو راستے جو ہیں یہ انسان کی ہلاکت کے ہیں۔ سورہ اسراء میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے پیچھے باندھو، خداوند عالم بیان کر رہا ہے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو کہ بعد میں تم حسرت زدہ ہو جاؤ گے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو، اعتدال کے راستے میں رہتے ہوئے چلو۔ عزیزوں، یہ اعتدال فقط مال کے اندر نہیں ہے، چونکہ خرچ فقط مال میں نہیں ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں ابھی، یہ اعتدال ہر جگہ ہے۔ خدا کو عبادت پسند ہے کہ نہیں ہے، عبادت پسند ہے، ابھی ہم نے نماز کی اتنی تعریف کی، اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ کوئی انسان پورے 24 گھنٹے عبادت میں گزار دے، یعنی نماز پڑھتا رہے، یہ انسان خدا کی بارگاہ میں کوئی احترام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کے نمائندے یہ چیز سمجھائیں گے۔ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گروہ ہے جو مستقل بیٹھا ہوا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ امام نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبح و شام عبادتوں میں گزار دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مستقل یہی پہ رہتے ہیں۔ امام نے کہا ان کے کھانے پینے کا اہتمام کون کرتا ہے؟ ظاہر زندگی ہے، کھانا پینا چاہیے ان کو، تو زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مولا چونکہ اتنے ہی عبادت گزار ہیں، لہٰذا ان کے لیے کچھ لوگ ہیں جو کھانا پینا لا کے فراہم کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا پھر ان میں اور کوفے کے کتوں میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ ان کے سامنے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی کوئی کھانا لا کے ڈال دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کوشش کر کے کچھ حاصل نہیں کرتا، توجہ کیجیے گا۔ امام کی بات ہے، امام نے کہا ان میں اور کوفے کے کتوں میں فرق کیا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں امام؟ جو بظاہر مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ امام کہہ رہے کہ نہیں، ان کے اندر اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ اس کے سامنے بھی کوئی لا کے ڈال دے گا وہ کھا لے گا، وہ اس کے سامنے بھی کوئی لا کے ڈال دے گا کھا لے گا۔ خدا نے انسان کو محنت کے لیے خلق کیا ہے، اسی لیے خداوند عالم جو حکیم ہے اپنی اس حکمت کے تحت اس نے دن کو مثلاً 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا۔ ان 24 گھنٹوں میں خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو تقسیم کرے، عبادت کا ایک حصہ رکھے، معاشرت کا ایک حصہ رکھے، آرام کا ایک حصہ رکھے۔ یہ مینجمنٹ سکھائی آئمہ علیہ السلام نے۔ کس نے کہا کہ ہر وقت عبادت؟ خوب، عبادت کی افراد اگر ہو جائے وہ قابل مذمت ہے، جیسے خوارج کی عبادتیں افراد ہی تھے خوارج عبادتوں کے اندر، پیشانیوں کے اوپر بڑے بڑے سجدے کے نشان تھے، استغفار کرتے تھے پھر اپنی اس استغفار سے پلٹ کر استغفار کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر کہتے ہیں نہیں یہ اچھی استغفار نہیں کی، ہم اپنی پچھلی استغفار سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ افرادی گروہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا اس افرادی گروہ کا؟ چونکہ دین کی بصیرت اور فہم نہیں تھی، نتیجے میں امام علی کے سامنے آ گئے، امام علی کے مقابلے میں آ گئے، امام علی کی تلوار سے مارے گئے یہ لوگ۔ خوب، افراد کسی بھی شے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح تفرید قابل مذمت ہے، یعنی کنجوس ہو جائے انسان، کنجوسی کی طرف آ جائے، خدا کہہ رہے عباد الرحمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ حتیٰ معنویت کے میدان میں بھی ہے، محبت کے میدان میں بھی ہے۔ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس سے پہلے کہ اس قول کو سناؤں اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا دنیا و آخرت کے اندر امتیاز امام علی علیہ السلام سے وابستگی ہے۔ ہم امام علی سے وابستہ ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، ہمارے لیے سعادت ہے کہ خدا نے ہمیں علی مرتضیٰ کے راستے پر رکھنے چلنے والا بنایا۔ اور اس کو پہلے جناب سیدہ کی زبان سے سننے کے، جناب سیدہ بیان فرماتی ہیں ان السعید کل السعید وحق السعید، بے شک کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے، حقیقی طور پر کامیاب ہے کون؟ من احب علیاً فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے ان کی حیات اور ان کی موت کے بعد محبت رکھے۔ جناب سیدہ نے بیان کیا، جناب سیدہ کی زبانی، السعید کامیاب، کل السعید مکمل طور پر کامیاب، حق السعید حقیقی معنوں میں کامیاب۔ تین ہی چیزیں ہو سکتی تھیں، کامیابی، مکمل کامیابی، حقیقی کامیابی۔ بیوی نے کہا تینوں چیزیں اسی کے اندر ہیں، کیا ہے؟ جو علی سے ان کی موت اور موت سے پہلے حیات اور موت میں محبت رکھے، علی کا چاہنے والا، یہ کامیابی وہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، ہر مومن کے صحیفے اور کتاب کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ محبت علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ نے بیان کیا ہر مومن کے صحیفے کا عنوان، عنوان صحیفہ مومن جو ہے حب علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کتاب کے ٹائٹل کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب مومن کی کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب، رسول اللہ نے بیان کیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، رسول اللہ نے بیان کیا مومن کی کتاب کا، نامہ اعمال کا جو ہے وہ ٹائٹل کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ فرشتہ آئے گا قبر میں، دیکھے گا اس کی کتاب ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب۔ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ علی کا محب ہے، علی کا چاہنے والا ہے، علی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ خوب، یہ تمام خصوصیات مولا کی بیان کی، دو میں نے چیزوں میں اکتفا کیا، جناب سیدہ کی وہ حدیث ذہن میں رکھی اور رسول اللہ کی حدیث۔ اس کے باوجود رسول اللہ خود امام علی کی محبت کے بارے میں افرادی گروہ کو بھی بتا رہے ہیں اور تفرید کرنے والے کو بھی بتا رہے ہیں، اور دونوں کو قابل مذمت قرار دے رہے ہیں۔ خوب غور کیجیے گا، افراد اور تفرید فقط مال میں نہیں ہے، ہر میدان کے اندر ہے، حتیٰ میں نے عبادت قرار دیا۔ خوب، امام علی سے محبت بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ عمل اصحاب انجام دیتے تھے، حتیٰ جناب عائشہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے بابا خلیفہ اول امام علی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آپ اس طرح علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے پلٹ کر یہی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ کی، وہ حدیث تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس وقت حالت عبادت ہوں. یہ حدیث مشہور حدیث، چند چیزوں کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے بیان کروں، چوتھی جگہ جس کو عبادت کا درجہ خدا نے دیا ہے وہ ماں باپ کا چہرہ ہے. ماں باپ کے چہرے کو مگر محبت سے دیکھنا عبادت. اس عبادت کو کم مت سمجھنا. میں آپ کے سامنے ایک نقطہ بس اس چیز کو تھوڑا روک کے بیان کر رہا ہوں کہ خدا واقعا اگر کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے کہ تم اعمال میں اچھے اعمال کو کم لے کر کیوں آئے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. دو تین چیزوں سے مثال دیتا ہوں، اس بات سے یہاں پر ذہن آ گیا، وہ بات اپنی پوری کر رہا ہوں مولا علی والی. مثلاً ہم کہیں گے خدایا بہت مشکل تھا بعض چیزوں سے بچنا، نہیں بچ سکے، خطاؤں کی طرف چلے گئے. خدا شاید ہم سے کہے اس کو آگے پناہیان نے اپنے گفتگو میں بیان کیا، علی رضا پناہیان نے محبت حسین پر بیان کیا تھا، میں وہاں سے اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. تو خدا شاید ہم سے کہے کہ ٹھیک ہے چلو، میں ابھی تمہاری برائیوں کا حساب نہیں کر رہا، ابھی میں تم سے کچھ نیکیوں کے بارے میں سوال کر لیتا ہوں. اور تم کہہ رہے تھے کہ زندگی گزارنا مشکل تھا، برائی سے بچنا مشکل تھا، تو کچھ نیکیاں میں نے ایسی قرار دی تھیں کہ جو بہت آسان تھیں، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ مثال کے طور پر آغا پناہیان نے کہا کہ اگر خدا تم سے یہ پوچھے، یعنی وہ کہتے ہیں امام حسین کے ہوتے ہوئے کم لے جانا حسرت ہے، انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ حسین کے ہوتے ہوئے میں اتنا کم لے کر آیا ہوں، امام حسین میرے پاس موجود تھے. اگر خدا وہاں یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم برائی سے نہیں بچ سکے، اس کا معاملہ بعد میں رکھتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، کیا تم نے رسول تم نے روایات نہیں سنا تھا، آئمہ نے نہیں بتایا کیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی انسان واقعہ کربلا کے بعد پانی پیتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے تو خدا بند عالم اس پر نگاہ خاص کرتا ہے، کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ انسان کیا کہاں سنا تھا؟ خدا کہے گا تو پھر تم دن میں کتنی بار پانی پیتے تھے؟ تم نے دن میں ہر بار جب پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، پانی پیا، تم نے کیوں نہیں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ کیا یہ کام بھی مشکل تھا؟ ہمارا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم آپ جواب دیں گے خدا یہ تو بہت آسان کام تھا. خدا کہے گا یہ بھی نہیں کر سکے، تم یہی کر لیتے کم سے کم، تم دن میں اتنی بار پانی پیتے تھے، اتنی بار تم حسین سے جڑ سکتے تھے، تم نے کوتاہی. اسی طرح یہ ماں باپ والی، اس کے اوپر میں وہاں گیا تھا کہ خدا اگر قیامت میں نوجوان سے پوچھ لے اتنا کم لے کر کیوں آئے ہو، نوجوان کہے گا خدا ایسے دور میں رہتا تھا جہاں حالات مشکل تھے، جہاں پہ انٹرنیٹ عام ہو چکا تھا، جہاں ہاتھ ہاتھ میں برائی کا وسیلہ پہنچ چکا تھا. خدا کہے گا ٹھیک ہے یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن اچھائی کے راستے بھی تو اتنے ہی تھے، دن میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف اس نیت سے نگاہ کیوں نہیں ڈالتے تھے کہ ان کو دیکھنا خدا نے عبادت قرار دیا ہے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. خدا پوچھے گا ان چیزوں کو، یاد رکھیے گا یہ سوالات ہوں گے خدا کے بارے میں. ہو جناب امام علی کی یہ عظمتیں ہیں کہ امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، اس کے باوجود اب رسول اللہ کیا بیان کر رہے ہیں افراد اور تفرید امام علی کے بارے میں. اگر افراد ہوگی تو بھی ہلاکت ہے، تفرید ہو تب بھی ہلاکت. امام علی کے بارے میں کہا اے علی، یا علی ہلاکا ہلاکا فی کا اسنان، اے علی آپ کے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. کون سے افراد؟ محب غال و مبغض قال، وہ محب اور چاہنے والا جو غلو کرے گا آپ کے بارے میں، جو غالی بن جائے گا آپ کے معاملے میں. غور کیجئے کہ ان چیزوں کی طرف، امام علی کی عظمتیں، فضیلتیں، ان کے چہرے پر نگاہ عبادت ہے، ان کی محبت رسول اللہ کی محبت کے ساتھ واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. وہ روایات میرے بھی ذہن میں، آپ کے بھی ذہن میں ہے کہ اگر لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم آتش جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تمام روایت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی آپ کے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہو جائیں گے یعنی ان کا حساب کتاب برا ہے، وہ جہنم کی طرف جائیں گے. ایک وہ موہب چاہنے والا جو غالی بن جائے گا، غلو کرے گا، آپ کو حد سے بڑھائے گا، آپ کو خدائیت کے درجے پر لے جائے گا، آپ کے بارے میں وہ بیان کرے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے ذریعے سے خدا کی توہین کرے گا، خدا کے اختیارات آپ کو دے گا. یہ محب الغال کی تفصیل ہے ساری. یہ ہلاک ہے، کس کی زبانی بیان ہوا؟ رسول اللہ کی زبانی. وَمُبْغِضٌ قَالْ، اور وہ دشمنی رکھنے والا جو آپ کی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوگا، جو آپ کی عظمتوں کا انکار کرے گا، آپ کا انکار کرے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب ایک طرف افراد، ایک طرف تفرید۔ اب تفرید والا تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ نہیں مان رہا، فضیلت کا انکار کر رہا ہے، محب تو محب ہے، چاہنے والا ہے، لیکن رسول اللہ کیا کرے، نہیں، اس کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ اتنا آگے نہ بڑھاؤ علی کو کہ تم خدا کے درجے پر لے جاؤ۔ علی کا امتیاز یہ ہے کہ علی اپنے آپ کو رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام کہتے ہیں۔ علی اپنی سعادت اس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام سمجھا جائے۔ علی مرتضیٰ وہ ہے، اور تم خدائیت کے درجے پر لے جاتے ہو علی کو۔ یہ محب جو ہے، یہ چاہنے والا، یہ غالی ہے، اور رسول اللہ نے بیان کیا ہلاک ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا محبت کے اندر بھی افراد و تفریق قابل قبول نہیں ہے۔ دین کا راستہ اعتدال کا راستہ، دین کا راستہ درمیان کا راستہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا اعتدال کا راستہ، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حتیٰ لوگ حق اور باطل کے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ اعتدال کے راستے پر چلو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ۔ یعنی حق اور باطل نظر آ رہا ہے، واضح واضح نظر آ رہا ہے کہ حق کا ہے باطل کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اعتدال کا راستہ لو۔ عزیزان محترم، حق اور باطل کے مقابلے میں درمیانی راستہ کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یا حق ہے یا باطل ہے، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں درمیان کا ایک راستہ ہے، میں اپنے جملے کی تصحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ابو موسیٰ اشعری کا راستہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جب مولا متقیان جنگ صفین کے لیے نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، بصرہ کی طرف آتے ہیں، کوفہ کی طرف آتے ہیں، مولا کے چاہنے والے لشکر کو جمع کرتے ہیں۔ اب ایک طرف مولا متقیان ہے جو حق کی نمائندگی میں ہے، دوسری طرف امیر شام ہے جو باطل کا نمائندہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جانتا ہے، دونوں کو پہچانتا ہے۔ اب ابو موسیٰ اشعری کو کیا کرنا چاہیے؟ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن جب بصرے میں لشکر کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ابو موسیٰ اشعری آتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں علی کے ساتھ جا رہے ہیں، علی کی حمایت کرنے جا رہے ہیں، امیر شام کے خلاف جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری تیسرا راستہ بیچ میں رکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہ اس کی طرف جاؤ نہ علی کی طرف جاؤ، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا دین کے سادہ راستے پر عمل کرو۔ دین کا سادہ راستہ کیا ہے؟ خدا مند عالم نے نمازوں کو فضیلت دی ہے، تم نے سنا نہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، نماز سب سے بہترین عمل ہے۔ اپنی دن کو، اپنے کام اوقات کو ان چیزوں میں گزارو۔ کہاں علی کے ساتھ جا رہے ہو ہلاکت کی طرف؟ توجہ کی آپ نے، یہ حق کے راستے سے روکنے والا ہے۔ امام علی نے بیان کیا تھا، جو حق کا ساتھ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے طرف ہو جائے، حق کا ساتھ نہ دینے والا حقیقت میں باطل کا مددگار ہوتا ہے، باطل کا مددگار ہے۔ تمہاری خاموشی سے باطل کو تقویت مل رہی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کسی کی طرف نہیں ہو، نہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بیان کیا قرآن نے، اعتدال یہ نہیں ہے کہ انسان حق اور باطل میں تیسرا راستہ اختیار کر لے، ہے ہی نہیں کوئی تیسرا راستہ۔ وہ جو بیان کیا گیا زندگی کے معاملات میں، خرچ کے معاملات کے اندر ہے، محبت کے معاملات کے اندر ہے، کہ یہاں انسان اعتدال سے چلتا ہے، یہاں انسان درمیانی راستے کو اپناتا ہے۔ بس آپ کی ذہنت تمام کرو، وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ عزیز، وہ فقط مال نہیں ہے جس کو خرچ کرنا ہے، انسان کو خدا وند عالم نے توانائی بھی دی ہے، خدا وند عالم کو انسان نے جو ہے وہ عزت بھی دی ہے۔ روایات میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر تم کسی کی اپنے مال کے ذریعے سے مدد نہ کر سکو تو کیا کرو؟ خدا نے تمہیں جو عزت عطا کی ہے، اس عزت کے ذریعے سے اس کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ اپنی عزت کے ساتھ جاؤ لوگوں کے درمیان۔ آئمہ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا، امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے امام سے کچھ مانگا، امام نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میرے پاس بھی نہیں، کیا کرو، آپ کے علاوہ کہاں جاؤں؟ امام کھڑے ہوئے، سرکل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کہ جس جس کی نگاہ میں میری کوئی عزت اور آبرو ہے، اس عزت و آبرو کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں، آپ تھوڑے سے پیسے جمع کرو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ اصحاب اٹھے، انہوں نے لوگ امام کی خدمت میں پیسے دیے اور انہوں نے امام نے اس کو دیے۔ امام کیا راستہ بیان کیا کہ عزت توانائی اس کو خرچ کرو، راہ خدا کے اندر لوگوں کی خاطر اس چیز کو خرچ کرو۔ یہ جو خرچ ہے خدا، آپ کی چیز بیان کرتا ہوں کہ خدا وند عالم کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرو، اور راہ خدا میں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ جس دن نہ تجارت ہو سکتی ہے نہ دوستی کام آئے گی، یعنی قیامت۔ قیامت سے پہلے تمہیں جو خدا نے دیا اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، مگر اسراف سے بچو، مگر کنجوسی سے بچو. عزیزو، انسان اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے اعمال کو لے کر جائے گا. یہ جو ہمارا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں. ہم میں اس کو اس انداز میں بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا پیسہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. سب یہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا نہیں، انسان کا پیسہ ساتھ جا سکتا ہے. انسان اپنی قبر میں، عالم برزخ میں، عالم حشر میں اپنا پیسہ ساتھ لے کر جا سکتا ہے. وہ آپ کو تعجب ہوا ہوگا سن کے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسہ وہیں رہ جائے گا، لیکن میں آپ سے کہوں جائے گا. آپ ہمت کیجیے، آپ کا پیسہ آپ کے ساتھ جائے گا. ہاں، کیسے جائے گا اس کو اس مثال سے سمجھ لیجیے. آپ جب کسی دوسرے ملک کا سفر طے کرتے ہیں، مثلاً خدا مند عالم ان شاء اللہ آپ سب کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے. کعبے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا امام کعبے میں ہی آئے گا. کعبے کو نگاہوں میں رکھیں، آرزو رکھیں اس وقت کی کہ جب امام آئیں آپ وہاں پہنچ جائیں. خدا آپ کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. آپ جب کعبے کی زیارت لے جائیں گے، کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ سعودی عرب، جو ملک کا نام ہے. سعودی عرب میں جو کرنسی چلتی ہے وہ کون سی چلتی ہے؟ ریال کی چلتی ہے. آپ یہاں جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کے پاس جو پیسہ ہے، جب آپ سعودی عرب جا رہے ہوں گے کعبے کی زیارت کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے اس پیسے کو لے کر جائیں گے کہاں؟ منی ایکسچینجر کے پاس. اب جب منی ایکسچینجر کے پاس آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ پیسے دیں گے اور بدلے میں پیسے لیں گے. جو آپ نے پیسے دیے وہ پاکستان کے روپیز میں تھے، اور جو لیے وہ کس چیز میں تھے؟ ریال میں تھے. ان دونوں میں سے کوئی ایسا پیسہ ہے جو آپ کا نہیں ہے؟ دینے والا بھی آپ کا پیسہ ہے، لینے والا بھی آپ کا پیسہ ہے. آپ نے کیا کیا؟ جس جگہ جو کرنسی چلتی ہے، جس جگہ جو پیسہ چلتا ہے، ایکسچینج والے کے پاس جا کے اپنا دے دیا، وہاں کا لے لیا. اعمال اسی طرح ہیں. آپ یہاں رائے خدا میں دیں گے، آپ کا یہ عمل اس جگہ میں نور کی صورت میں آپ کو مل جائے گا. یہ ایکسچینج کرنا ہے فقط. اپنے مال کو دے کر آپ اپنے مال کو لے جا رہے ہیں. جیسے سعودیہ میں روپیہ نہیں لے کر گئے، ریال لے کر گئے، قبر میں آپ اپنے ساتھ روپیہ نہیں لے کر جائیں گے، نور لے کر جائیں گے. یہ نور آپ کا ہی پیسہ ہے. برزخ میں یہ نور آپ کا ہی پیسہ ہے، قیامت میں یہ نور آپ کا پیسہ ہے. لہذا آپ اپنا پیسہ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو اس جگہ کے حساب سے تبدیل کرنا ہے بس. اب یہ نور کیسے بنتا ہے؟ یہ نور راہ خدا میں انفاق کے ذریعے سے بنتا ہے. یہ نور کیسے بنتا ہے؟ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دیا کرتے تھے، دینے کے بعد اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یا اس پیسے کو یا اس مال کو چومتے تھے. لوگ تعجب کرتے تھے، مولا آپ نے اس مال کو چوما ہے جو فقیر کو دیا ہے، کیوں اس مال کو، اس پیسے کو آپ نے چوما؟ امام کہتے تھے اس لیے کہ میرا یہ مال اس سے پہلے کہ اس ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے، خدا کے ہاتھ میں جائے. اور جو مال خدا کے ہاتھ میں جائے وہ متبرک ہے، اسے چوما جانا چاہیے. عزیزو، یہ دیکھنے کا انداز ہے بس. جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہو سکتی ہے نہ عزیز رشتے داری کام آئیں گے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور کنجوسی سے بچو. کنجوسی عزیزوں بہت سارے مقامات کے اوپر ہے. کنجوسی انسان فقط مال کے اندر نہیں کرتا. دو تین چمچے چمچے کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے بیان کر دوں، کنجوسی سیکھنے کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. انسان سیکھنے میں کنجوس ہوتا ہے. اس کو میں جہاں بھی آج کل اس موضوع سے پڑھ رہا ہوں، یہ ضرور بیان کر رہا ہوں، معمولاً مجھ جیسے لوگ بھی سیکھنے میں کنجوس ہوتے ہیں. یہ تو مجلس عزا کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آج مثلاً 5 ربیع الاول کو بھی اس تعداد میں مومنین موجود ہیں. لیکن اگر کوئی درس کا اہتمام ہوتا ہے تو تعداد ایسی نہیں ہوتی. حالانکہ درس کے اندر بھی اہل بیت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اہل بیت کا ہی مکتب سکھایا جاتا ہے، لیکن لوگ نہیں آ پاتے، نہیں آتے، وقت نہیں نکالتے. حالانکہ ان سے کوئی نہ پیسہ مانگا جا رہا ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی توقع کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وقت نہیں دیتے. عزیز، ہم لوگ معمولاً سیکھنے کے معاملے میں کنجوس ہیں، ہے نا؟ یہ حقیقت. ہم مطالعے کے معاملے میں کنجوس ہیں، اسٹڈی کے معاملے میں کنجوس ہیں. ہمارے یہاں بکنے والی کتابوں کی شرح آپ کو بتا دے گی کہ ہم کتنا اہل ذوق، اہل مطالعے ہیں. ہمارے یہاں جو کتابیں 500 کی تعداد میں چھپتی ہیں وہ پبلشر کے پاس پڑی رہ جاتی ہیں. دیگر ممالک کے اندر کیا ہوتا ہے، جہاں پڑھنے کا رجحان ہے وہاں پر لاکھوں کی کتاب میں تعداد، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں. انسان سیکھنے کے معاملے میں کنجوس ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سیکھنے میں کنجوس نہ بنو. جو قرآن کا خدا نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچایا وہ کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کو کنجوسی سے بچا لے وہ کامیاب ہوگا. سیکھنے میں کنجوسی، نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک واقعہ تیزی سے بیان کر دوں, دو تین مثالیں دوں گا کہ کہاں کا انسان کنجوسی کرتا ہے اور مصائب کی طرف آ گیا. سیکھنے کے اندر انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے, جب موقع ملے سیکھنا چاہیے. اس کے لیے ایک واقعہ آیت اللہ رضا گل پائیگانی کا ہے. آگے آیت اللہ رضا گل پائیگانی بہت بڑے مراجعوں میں سے تھے. امام خمینی کے بعد جن دو شخصیات کا نام سامنے آیا امام خمینی کی رحلت کے بعد, ان میں ایک آیت اللہ محمد علی عراقی تھے, ایک آیت اللہ رضا گل پائیگانی تھے. انہوں نے ہی امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آپ لوگوں میں سے جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ذہن میں ان کی تصویر آ گئی ہوگی. آگے رضا گل پائیگانی نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی. مجتہد تھے, اپنے زمانے کے مرجع تھے. امام خمینی کے بعد ان کی تقلید ہونے لگی. ان کے اس دوران مرجعیت کچھ لوگ مختلف ممالک سے آئے. ایران نے کام شروع کیا, مختلف ممالک کے قاریوں کو بلاتے تھے, اہل سنت قاریوں کو بلاتے تھے. ایران میں محفلیں ہوتی تھیں ان سبا قرآن کے نام سے. ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آیت اللہ رضا گل پائیگانی سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا. ان میں ایک مصر کا 18 سال کا نوجوان تھا. خوب توجہ سے سنیے گا, 18 سال کا نوجوان تھا. واقعہ کس چیز کو سنا رہا ہوں کہ سیکھنے میں کنجوس نہیں ہونا چاہیے, سیکھنے میں کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے. 18 سال کا نوجوان مصر کے قاریوں میں تھا. آیت اللہ کی عمر اس وقت تقریباً 80-85 سال کی تھی. مرجعیت ہے, لوگ دنیا بھر میں انہیں جانتے ہیں, ان کی توضیع المسائل پر عمل ہوتا ہے, لوگ ان کی راستے پر ان کے بتائے ہوئے فتاوا پر عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. 18 سال کا نوجوان بھی اس ڈیلیگیشن میں آیا, ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے اس مصری نوجوان کو نزدیک بلایا. اب جو ساتھ لوگ کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایک چیز بیان کرتا ہوں اور تم میری اس کے اندر اصلاح کرو. سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. 80-85 سال کی مرجعیت کے مقام پر فائز وہ 18 سال کا نوجوان جس کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے اس کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں. آیت اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ان سوروں کو جو نماز واجب میں پڑھنا واجب ہے, مثلا الحمد, اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ, چاہے سورہ توحید لے لیجیے, سورہ کوثر لے لیجیے, کوئی بھی چھوٹا سورہ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں جو واجب ہے. دو سورے پڑھنا واجب ہے پہلی دوسری رکعت کے اندر. آیت اللہ گل پائیگانی کہتے ہیں کہ میں ان واجب سوروں کو تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, تم ان کو سنو اور اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دینا. توجہ کی آپ نے, 18 سال کے نوجوان سے 85 سال کا مرجع تقلید کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے سوروں کو پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو اصلاح کرنا. یہاں جو ساتھ کھڑے ہوئے افراد تھے پریشان ہوئے. انہوں نے آیت اللہ سے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ نوجوان ہے 18 سال کا, آپ کی مرجعیت ہے, ایک مقام ہے, ایک شان ہے, ایک مرتبہ ہے. انہوں نے پلٹ کر کہا تم نے تو کہا تھا یہ مصر سے آیا ہے. انہوں نے کہا ہاں مصر سے تو آیا ہے. کہا جب یہ عرب ہے تو عربوں کی عربی ہم سے اچھی ہے, آج جب مجھے موقع ملا ہے تو کیا حرج ہے کہ میں اپنی نماز کے واجب سوروں کی اصلاح کر لوں. توجہ کی آپ نے, اس کے لیے ایک ظرفیت چاہیے کہ انسان اس مقام و مرتبے اور عمر میں پہنچنے کے باوجود سیکھنے کی تڑپ رکھتا ہے. انہوں نے کہا کیا حرج ہے میں اس کے سامنے اپنی سورے سناتا ہوں. انہوں نے سنائے, اس نوجوان نے تعریف کی کہ آپ کی عربی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, عربوں کی طرح ظاہر ہے کام کیا ہوا تھا انہوں نے, لیکن سنانے کا مقصد کیا تھا, موقع ملا انہیں لگا کہ یہ موقع ہے کچھ سیکھنے کا, انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عزیزوں میں مجھ جیسا شخص دو کتابیں پڑھ لے تو اس کے بعد کسی کی سننے پہ تیار نہیں ہوتے ہم لوگ. ہمارے معاشرے میں خیر میں تو آپ مثال دے دی کہ دو کتابیں پڑھنے کے بعد بعض لوگ تو بغیر کوئی کتاب پڑھے کسی کی نہیں سنتے. ضرور پڑھیے محمد والے. سیکھنے کے معاملے میں بعض اوقات انسان کنجوس ہوتا ہے, خدا کرے اس کنجوسی سے بچاؤ. جہاں موقع ملے سیکھو, اس کے بعد دوسری جگہ جہاں انسان کنجوسی سے کام لیتا ہے وہ عفو و بخشش ہے, درگزر کرنا ہے. چونکہ تھوڑا سا میسیجز تھے آج کی آیت سے متعلق اس لیے میں دے رہا ہوں, تھوڑا سا وقت اضافی ہو گیا اس کے پہلے ہی معاملہ چاہوں گا آپ سب سے. دوسرا معاملہ بخشش کے معاملے میں, معاف کرنے کے معاملے میں, درگزر کرنے کے معاملے میں. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بے شمار لڑائیاں, خاندانوں کا اختلاف, خاندانوں کا افتراق, خاندانوں میں جدائیاں فقط اس وجہ سے ہیں کہ ہم معاف کرنے میں کنجوس واقع ہوئے ہیں. کنجوس ہیں معاف کرنے میں, ہمارا دل وسیع نہیں ہے. فلاں نے فلاں شادی کے موقع پر یہ کام کیا تھا, اس شادی کو ہوئے ہوئے عرصہ ہو گیا, اس شادی کے نتیجے میں جن کی شادیاں ہوئی تھیں ان کی اولاد بھی ہو گئی, اولاد بھی بڑی ہو گئی, یہ اب تک دل میں وہی بات لیے بیٹھے کہ فلاں شادی پر یہ کام ہوا تھا, جس ٹیبل پر فلاں رشتے دار کو بٹھایا تھا اس پر مجھے نہیں بٹھایا. ایسے واقعات ہیں, یار میں آپ کے سامنے کامن بات کر رہا ہوں. کنجوس ہیں ہم معاملے میں, معاف کرنے کے معاملے میں معمولاً ایسا ہے, ہمارا دل وسیع نہیں ہے معاف کرنے کے معاملے میں. کنجوسی سے انسان کام لیتا ہے، نتیجے میں کیا ہے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے آپس میں آج کے دور میں جدائیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں خاندانوں میں جدائیاں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، آپ یقین جانیے، اگر انسان معاف کرنے میں کنجوسی کو چھوڑ دے، اس چیز کو اپنے اندر سے ہٹا دے، تو نتیجہ کیا ہوگا، معاشرہ اچھی راہوں پر چل پڑے گا، صلہ رحم معاشرے کے اندر آ جائے گا، صلہ رحم آئے گا تو کیا ہوگا، خود بخود انسان کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا، انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ صلہ رحم کی کمی کیوں؟ کیونکہ کنجوس ہیں۔ کیسے بنے، کیسے بخشش کرنے والے بنے؟ دو نبیوں کی مثال، ایک جناب یوسف کی، ایک جناب رسول اللہ کی۔ عزیزوں سوچئے گا، یہ پیغام ہے سب کے لیے، آپ کے ساتھ توسل سے پیغام دے رہا ہوں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے کسی عزیز رشتہ دار دوست پڑوسی نے کیا ہوگا، یقین سے کہہ رہا ہوں وہ اتنا برا نہیں کیا ہوگا جتنا برا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا، پورے یقین سے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ کے عزیز رشتہ دار نے جو بھی کیا ہوگا اتنا برا نہیں کیا ہوگا جتنا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ کیا کیا؟ یوسف کو پہلے باپ سے جدا کیا، لے کر چلے، بہانہ کیا، اس کے بعد پورے راستے مارتے پیٹتے ہوئے چلے، یوسف کو لہو لہان کر دیا، اس کے بعد چاقو نکال کر مارنا چاہتے تھے، ایک بھائی نے روک دیا کہ نہیں مارو نہیں، اسے دور کی زمین پر پھینک دو، پھر کیا کیا، جا کے کنویں میں ڈال دیا، پھر دور سے دیکھتے رہے، وہاں پہ قافلے والے آئے، قافلے والوں نے آ کر یوسف کو کنویں سے نکالا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ بھائی کنویں سے نکالا گیا، دوڑ کر پہنچے، کہنے کہ یہ تو ہمارا غلام تھا، بھاگ کے آیا تھا، تہمت لگائی یوسف پر غلامی کی، اور پھر اسے کھوٹے درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، تمام ظلم و ستم کیے۔ لیکن کیا ہوا، جب یہی بھائی تیسری مرتبہ میں جناب یوسف کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور جناب یوسف نے اپنا تعارف کروایا، انہیں احساس ہوا کہ آج ہم یوسف کی گرفت میں آ گئے، اب یوسف کون ہے، اب یوسف وہ نہیں ہے جس کو ہم نے مارا پیٹا تھا، یوسف اب تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یوسف کے دائیں بائیں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے، اب ہم گئے کام سے، یوسف آج ہم سے بدلہ لے گا، چونکہ اس کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا، انہوں نے کہا ہم نے غلطی کی تھی، جناب یوسف نے کیا کہا، جناب یوسف نے کہا لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بار نہیں ہے، میں تمہاری کمر سے جو بوجھ تھا اسے اٹھا دیا، تم یوسف کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے تم نے یوسف کے سامنے کچھ نہیں کیا۔ اتنی آسانی سے یوسف نے معاف کیا یوسف، کیوں؟ کیونکہ یوسف بخشنے کے معاملے میں کنجوس نہیں تھے، یوسف وسیع دل تھے۔ یہی طرز عمل رسول اللہ کا ہے، جب فتح مکہ کر کے رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے، اور وہ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھیں، مارا تھا، پیٹا تھا، شکنجے کیے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ مکے سے نکلنا پڑا، جب ان قریش مکے کے مشرکوں نے دیکھا کہ آج محمد لشکر کے ساتھ آئے، اب یہ پھنس گئے، یہ بھی اپنے سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، محمد کیا کریں گے، کیسی سزا دیں گے، رسول اللہ نے یہی کہا تھا کہ میں اس معاملے میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا یوسف نے؟ بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، رسول اللہ نے بھی ان سے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، میں نے تمہاری گردنوں کو آزاد کر دیا۔ توجہ کیا آپ نے، کتنی آسانی کے ساتھ، کتنا مشرکین نے ستایا تھا، اذیتیں دی تھی، لیکن یہ چیز کیا ہے، کنجوسی نہیں ہے بخشنے کے معاملے میں، اپنی زندگی میں عاقلانہ طریقہ کار یہی ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہیں رکھتا، بخشش کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آخری چیز کہ جس کے اندر کنجوسی انسان کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے اندر بعض دفعہ انسان کنجوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فقط دیکھتا ہے، میری اصلاح تو ہے، میں تربیت یافتہ ہوں، میں صحیح ہوں، معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہ عقلانہ طریقہ کار نہیں ہے۔ عزیزوں وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس کی وضاحت کرتا، امام حسین کا ماننے والا معاشرے کی اصلاح کے معاملے میں کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کی خاطر قیام کر رہے ہیں، انی اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر، میں امر المعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، پیغام دے رہے امام کہ میرے دین کو کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، یہ نانا کی امت کا مسئلہ تھا، یہ امت مسلمان کا مسئلہ تھا جس کی خاطر قیام کیا ہے۔ بس ان چیزوں کو سیکھنا ہے عزیزوں، کہ کون ہے عباد الرحمن جو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ افراد پر جاتے ہیں، نہ تفریح پر آتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جو لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں کچھ خاص مقام رکھتے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے خدا کے ساتھ اپنا طرز عمل رکھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، بعض مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں بعض اوقات سب کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، اس کی سب سے بارز مثال، سب سے واضح مثال امام حسین کی ہے. امام حسین بھی انفاق کرنے نکلے، امام حسین بھی خرچ کرنے نکلے، امام حسین بھی امت کی اصلاح کی خاطر نکلے. اب امام حسین علیہ السلام کیا کیا لے کر نکلے، پلٹ کر کہوں کیا کیا لے کر نہیں نکلے. امام حسین اپنے ساتھ علی اکبر کو بھی لے کر نکلے، امام حسین علی اصغر کو بھی لے کر نکلے، قاسم کو بھی لے کر نکلے، آن آف سب کو لے کر امام حسین نکلے. چونکہ اب انفاق کی باری ہے، ایسا کچھ کرنا ہے کہ کسی امت بیدار ہو. کر میں آپ کے سامنے اسی انداز میں کچھ مسائل کے بڑے بیان کیے تھے. بس عزیزوں، بعض جگہوں پر سب کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے جیسے امام حسین نے کیا، تاکہ امت بیدار ہو سکے. عزیزوں، یہ امت بیدار ہوئی، اس کی دلیل آج کی اربعین ہے. آپ دیکھیے، آج جہاں جہاں امام حسین نے راستہ طے کیا تھا، آج وہاں سے امام حسین کے عشق میں لوگ نکل گئے. لیکن میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچ گیا، جو یہ ایام ہے اسی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس مدینے میں کل میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت عباس کی والدہ کا. عزیزوں، انہیں قافلے والوں میں بیان کیا گیا کہ امام سجاد نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، مدینے سے باہر امام نے قیام کیا، خیمہ لگایا گیا. مدینے والے مدینے سے نکل کر اب ان اہل بیت سے جو لٹے ہوئے آئے ہیں، جن کے ساتھ جو ہیں وہ شہداء کی یاد ہے، جن کے ساتھ شہداء کے جو ہیں وہ لٹے ہوئے بچے ہوئے تبرکات ہیں، وہ لے کر اہل بیت آئے. اب خیمہ ہے، امام سجاد موجود ہیں. عزیزوں، امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی آواز سن کر باہر جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں، لوگ امام سجاد کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. آہ بکا ہے مدینے کی فضا کے اندر، لوگ پرسا دیتے ہیں، امام حسین کا پرسا دیتے ہیں، جوانان بنی ہاشم کا پرسا دیتے ہیں، حضرت عباس کا پرسا دیتے ہیں. عزیزوں، اسی اثنا میں امام سجاد کے چچا محمد حنفیہ آہستہ آہستہ آتے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپا ہے. محمد حنفیہ کو معلوم ہے کہ حسین تو نہیں آئے، مگر یادگار حسین علی ابن حسین آئے. آتے تاکہ امام سجاد سے ملاقات کریں، پرسا پیش کریں. اب محمد حنفیہ ان لوگوں کے درمیان چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں، میرا بھتیجا مجھے نظر آ جائے. عزیزوں، بھتیجا کہیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ چونکہ جب بھتیجا چلا تھا تو سر و صورت کے بال سیاہ تھے. اب جو بھتیجا واپس آیا ہے، اب کیا کیفیت ہے؟ سر و صورت کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے میرا بھتیجا علی ابن حسین اسی قافلے میں آیا ہے. اے آنے والے، تو جانتا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں، چچا کیسا وقت آ گیا ہے، چچا اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان پایا. عزیز و سر و صورت کے بال سفید ہو گئے. تاریخ میں دو ہستیوں کے لیے آیا ہے کہ جن کے سر و صورت کے بال، سر کے بال جو ہیں وہ جوانی میں سفید ہو گئے تھے. پہلی شخصیت فاطمہ زہرا کی ہے، دوسری شخصیت امام سجاد کی. وہاں زہرا کے بال سفید ہو گئے تھے کتنے دن میں؟ 75 دن کے اندر یا 95 دن کے اندر. یہاں سید سجاد، یقیناً محمد حنفیہ نے پوچھا ہوگا، بیٹا یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کمر کیوں خمیدہ ہے؟ یہ کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ سر و صورت کے بال کیوں سفید ہیں؟ اب اپنے الفاظ میں بیان کروں گا. شاید امام سجاد نے کہا ہو، چچا جس نے اپنے سامنے اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا جنازہ دیکھا ہو، جس نے اپنے سامنے 6 مہینے کے بچے کا گلا چھتا ہوا دیکھا ہو، جس نے اپنے چچا کے بازوؤں کو قلم ہوتے دیکھا ہو، ارے جو اپنے باپ کی لاش پر کھڑا ہو، حسرت کے آنسو بہا رہا ہو، جو قید کر لیا گیا ہو، باپ سے کہتا ہو کس قدر مجبور ہے یہ بیٹا، کربلا سے جا رہا ہے، نہ باپ کو کفن دے سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے، اس کے سر و صورت کے بال سفید نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا شاید پلٹ کر کہا ہو، اے چچا جس نے اپنی بھوپھیوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کربلا سے کوفے کا سفر طے کیا ہو، جس نے کوفے کے دربار میں ایسے قدم رکھا ہو کہ وہاں ملعون بیٹھے ہوں، وہ سیدانیوں کو دیکھ رہے ہوں، کیسے ممکن تھا کہ اس بیٹے کی ایسی حالت نہ ہو؟ یا شاید سید سجاد نے کہا ہو، جس شام کو سید سجاد یاد کرتے تھے، چچا کیسے یہ کیفیت نہ ہو؟ ارے جب شام میں داخل ہوئے تھے لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ آگ پھینکتے تھے, لوگ گرم پانی ڈالتے تھے, اشارے کر کر کے کہتے تھے یہ باغیوں کا گروہ ہے, یہ خوارج کا گروہ ہے. ارے کیسے وہ کیفیت نہ ہو جب بابو صاحب پر میری پھوپھی بیٹھ گئی تھی, پھوپھی سے اب اٹھا نہیں جاتا تھا, میں کیسے اس حالت میں نہ آتا. پوری رات سے میں نے سکینہ کو تماشے کھاتے ہوئے دیکھا, وہ حسرت سے مجھے دیکھتی رہتی تھی, میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا. ارے کیسے یہ کیفیت نہ ہوتی جب شام کے دربار میں اس لعین نے پوچھا ان بیویوں میں زینب کون ہے. ارے میری پھوپھی خواتین کے درمیان تھی, کسی ملعون نے اشارہ کیا آج ہی زینب بنت علی. یہ جو خواتین کے درمیان ہے یہی علی کی بیٹی زینب ہے. ارے میری یہ کیفیت کیوں نہ ہوتی میری جس بہن کو آزادی کی سب سے زیادہ آرزو تھی, جو اڑتے پرندوں کو دیکھ کر پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, کبھی ہم بھی آزاد ہوں گے. ارے چچا جب اس کا اسی زندان میں دم گھٹ گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندان میں رہ گئی, میں اسے اپنے ساتھ نہ لا سکا.
دنیا میں جس جگہ مشکلات کا شکار ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. خدایا جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزگار برحمد فرما, تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور بالتعجیل فرما.